جمعہ 20 جولائی، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ امریکی ایوان صدر کی روسی صدر کو دورے کی دعوت پر سب حیران۔ روس اور صدر پوتن، امریکہ میں اتنا حساس معاملہ کیوں ہے؟
کیمپین کے دوران بھی اور اب بھی مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ ایک قسم سے مورل ایکویلنسی اسٹیبلش کر رہے ہیں امریکہ اور رشیا کے بیچ میں۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر کو امریکہ کے دورے کی دعوت دی ہے۔ اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے امریکہ کے لیے روسی سفیر کا کہنا ہے کہ ماسکو کو صدر پوتن اور صدر ٹرمپ کے درمیان دوسری مجوزہ ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احوال سنیے تابندہ کوکب سے۔
روسی سفیر اناٹولی اینٹونوف نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کریملن کرے گا کہ ملاقاتیں کتنی اور کہاں ہوں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو امریکہ کے دورے کی دعوت ایسے وقت میں دی ہے جبکہ حال ہی میں ہیلسنکی میں دونوں کی ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ کو امریکہ میں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی صدر کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے ٹویٹر کے ذریعے اطلاع دی کہ اس دورے کی تیاریاں پہلے سے ہی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اعلان امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کورٹس کے یہ حیران کن ثابت ہوا، اور انہوں نے یہ خبر سننے کے بعد کہا کہ یہ ملاقات بہت خاص ہونے والی ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے نتیجے میں اگر مولک پارلیمان وجود میں آتی ہے تو یہ ملکی مسائل نمٹانے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بی بی سی سے ایک خصوصی انٹرویو میں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کا کہنا تھا۔
دیکھیں، ہنگ پارلیمنٹ آئی ان حالات کے اندر، جتنا برا اکنامک کرائسس ہے پاکستان کا، جتنا مشکلات سامنے ملک کو ہیں، ہنگ پارلیمنٹ ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ ایک طاقتور حکومت کی ضرورت ہے جو بڑے فیصلے کر سکے۔ بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی اگر ہنگ پارلیمنٹ آ گئی، لیکن اگر ہمیں کوالیشن بنانی ہو تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ نون لیگ سے بنے گی اور نہ پیپلز پارٹی سے بنے گی۔ ان کے ساتھ اگر ہم نے گورنمنٹ میں آنا ہے، اس سے بہتر ہے اپوزیشن میں بیٹھیں۔
گزشتہ سال دسمبر میں لاہور سے لاپتہ ہونے والے سماجی کارکن رضا خان 7 ماہ بعد گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ سنیے۔
رضا خان کے رشتہ دار عمیر وحیدی اور ان کے ایک قریبی دوست نے تصدیق کی ہے کہ چند روز قبل رضا خان بخیریت گھر واپس آ گئے تھے، تاہم ان کے گھر والے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اس وقت میڈیا سے بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ پاکستان کے انکوائری کمیشن برائے جبری گمشدگی کے ترجمان نے بھی بی بی سی کو بتایا تھا کہ حکومتی اداروں سے بھی رضا کی واپسی کی رپورٹ آ چکی ہے۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے ایس پی انویسٹیگیشن عمران سیٹھی کا کہنا تھا، تاحال رضا یا ان کے اہل خانہ نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا، اس لیے وہ مزید کوئی معلومات نہیں دے سکتے۔
افغانستان میں حکومت کے فضائی حملے میں 14 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ طالبان کے ساتھ لڑائی کے دوران کم از کم 8 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں۔ خبر کی تفصیل عبید ملک کی زبانی۔
افغانستان کے صوبے قندوز کے مقامی حکام کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملے میں 14 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ قندوز کے ضلع امام صاحب میں طالبان کے ساتھ لڑائی کا آغاز اس وقت ہوا جب طالبان نے ایک چیک پوسٹ پر قبضے کی کوشش کی۔ مقامی پولیس اہلکار نے بتایا کہ لڑائی کے دوران طالبان کو بھی شدید جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔
انڈیا کی پارلیمان میں حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر بحث ہوئی، جس میں حزب اختلاف کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے وزیراعظم نریندر مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس کے بعد وہ جا کر مودی سے زبردستی گلے بھی ملے۔ دہلی سے رپورٹ کر رہے ہیں سہیل حلیم۔
عدم اعتماد کی تحریک کئی اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے پیش کی گئی تھی، لیکن اس کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ حکومت کو لوک سبھا میں واضح اکثریت حاصل ہے، لیکن حزب اختلاف کے لیے یہ حکومت پر تنقید کرنے کا موقع ہے۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی کی حکومت نے فرانس سے 1600 کروڑ روپے میں جو جنگی طیارے خریدے تھے، پہلے ان کا سودا کانگریس کی حکومت نے 520 کروڑ روپے میں کیا تھا۔ لیکن تقریر کے بعد راہل گاندھی وزیر اعظم کی نشست تک گئے اور انہیں گلے لگایا، اور اب یہ کلپ مسلسل ٹی وی چینلوں پر دکھائی جا رہی ہے کیونکہ نریندر مودی خود عالمی رہنماؤں سے گلے ملنے کے لیے مشہور ہیں۔
میسجنگ سروس واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ انڈیا میں واٹس ایپ کے ذریعے پھیلنے والی غلط خبروں کے تدارک کے لیے کچھ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ احوال فاران رفیع سے سنیے۔
व्हाट्सएप की मालिक कंपनी फेसबुक का कहना है कि वो इंडिया में सारिफ की जानिब से तस्वीर और वीडियोस आगे भेजने की सहूलत एक महसूस तादाद तक महदूद कर रहे हैं। इंडिया की हुकूमत की जानिब से कंपनी से कहा गया था कि वो इश्तआल अंगेज मवाद फैलाने से रोकने के लिए फौरी इकदामात करें। हालिया हफ्तों में इंडिया में व्हाट्सएप पर फैलने वाली झूठी खबरों के बायस मुश्तइल हजूम की जानिब से लोगों को मारने के कई वाकयात सामने आए हैं और अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके हैं।
अमरीकी रियासत मिसौरी में कश्ती लटने के वाके में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। रात हो जाने के बाईस तलाश का काम रोक दिया गया। हादसा मारूफ सयाहती झील टेबल रॉक में पेश आया। ये खबरें आपने बीबीसी उर्दू सर्विस से सुनी।
हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव
के रिश्तेदारों ने रईमियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम बीबीसी क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइला जाफरी बीबीसी नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान बीबीसी पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं। पी टी आई के सरबराह इमरान खान कहते हैं कि इंतखाबात के बाद मौलिक पार्लियामान का क़याम मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होगी। उनके इस इंटरव्यू की तफसील ज़रा देर में। सैरबीन का आगाज़ इस खबर से कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी हम मनसब व्लादिमिर पुतिन को रवां साल मौसम खजा में दौरे की दावत दी है। रूस ने दावत कबूल करने का इंदिया दिया है। बी बी सी के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा नाजिया गुलजार की ज़ुबानी।
अमरीका में रूस के सफीर एनाटोली एनाटोफ ने कहा है कि मास्को हुकूमत रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन के दौरे वाशिंगटन पर बातचीत के लिए तैयार है। रूसी सफीर ने यह बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट के जवाब में कही जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सदर पुतिन से दोबारा मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। ताहम रूसी सफीर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इजराइल अबलाग में कुछ ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे दोनों सरबराहान का मिलना दुरुस्त नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी सारा सेंडर ने ट्विटर के जरिए इत्तला दी कि इस दौरे की तैयारियां पहले ही से शुरू हो गई हैं। मुलाकात के हवाले से ये ऐलान अमरीका की नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डैन कोट्स के लिए हैरान कन साबित हुआ और उन्होंने ये खबर सुनने के बाद कहा कि ये मुलाकात बहुत खास होने वाली है। उधर सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह चक शूमर ने सदर ट्रंप से मुतालबा किया कि वो रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन से रवां हफ्ते होने वाली अपनी मुलाकात की तफसील जाहिर करें। उन्होंने कहा कि जब तक ये वाजे ना हो कि हेलसिंकी में दोनों के दरमियान दो घंटों तक क्या बातें हुई, उस वक्त तक सदर ट्रंप को सदर पुतिन के साथ अकेले में मुलाकात नहीं करनी चाहिए, चाहे ये मुलाकातें अमरीका में हों, रूस में हों या कहीं और। सदर ट्रंप की जानिब से रूसी सदर को मुलाकात की दावत के हवाले से आलमी सतह पर भी रद्द अमल सामने आ रहा है। जर्मन चांसलर एंगला मेरकल का कहना है कि वो हर उस मौके को खुशामदीद कहती हैं जो आलमी रहनुमाओं को करीब लाने में मददगार हो।
मेरा ख्याल है कि अमेरिका और रूस के सदूर के दरमियान मुलाकात एक बार फिर मामूल की बात होनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि 90% जोहरी हथियार इन दोनों ममालिक के हाथ में हैं। जोहरी हथियारों की तख़फीफ के अलावा भी कई ऐसे मौजूआत हैं जिन पर बातचीत होना ज़रूरी है, इसलिए मैं उनकी हर मुलाकात पर खुश हूँ।
इससे कबल दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस मुलाकात पर सदर ट्रंप को दाखिली सतह पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस तमाम तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा था कि उनकी सदर पुतिन के साथ मुलाकात नहायत कामयाब रही जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
Look at the sanctions I've put on. Look at the diplomats I threw out.
उन पाबंदियों को देखें जो मैंने लगाई हैं, उन सफारतकारों को देखें जो मैंने निकाले हैं, उन तमाम इकदामात पर नज़र डालें जो मैंने उठाए। किसी ने वो नहीं किया जो मैंने किया है। ये साबिक सदर ओबामा ने भी नहीं किया। वो रूस के सामने जुर्रत नहीं कर सकते थे। सदर पुतिन के साथ चलना मुस्बत कदम है, मनफी नहीं।
अमरीकी खुफिया इदारों की जानिब से रूस पर अमरीकी सदारती इंतखाबात में मदाखलत के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं जिनसे न सिर्फ रूस बल्कि सदर ट्रंप भी इनकार करते रहे हैं। ताहम नाकदीन का कहना है कि सदर ट्रंप की ये मुलाकातें उन इल्जामात को दुरुस्त साबित करने का इशारा हैं।
बीबीसी के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा नाजिया गुलजार ने पेश किया। فن لینڈ میں صدر ٹرمپ اور صدر پوتین کی ملاقات سے پیدا ہونے والے قضیے کی گونج ابھی باقی تھی کہ وائٹ ہاؤس نے روسی صدر کو دورے کی دعوت دے ڈالی۔ میں نے امریکہ میں ڈیلاور یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان سے پوچھا کہ اچانک سے یہ دعوت کتنی حیران کن ہے۔
نہیں، یہ تو بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا اور ان پلانڈ تھا ایک دم، لیکن یہ دعوت سے پہلے انہوں نے ایک بار یہ ضرور کہا تھا کہ اور ایک سمٹ ہونی چاہیے ٹرمپ کے ساتھ، پوتین کے ساتھ، اور پھر اچانک سے کہہ دیا کہ ان کو یہاں واشنگٹن ڈی سی وہ فال میں ان کو انوائٹ کریں گے۔ یہ جتنا پروٹیسٹ ہوا ہے خاص طور سے میڈیا میں اور اپوزیشن میں، اس بار پہلی بار کئی ریپبلکن کانگریس مین، سینیٹرز اور لیڈرز نے ان کو ان کی تنقید کی ہے، اور خاص طور سے وہ ایسے لوگ جیسے نیوٹ گنگریچ جو ہمیشہ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی کافی کرٹیسائز کیے۔ تو یہ بیک لیش کی وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بیسیکلی ڈو اوور کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پوٹن کے کسی طرح سے دباؤ میں نہیں ہے۔
اچھا، امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کو جب اس دعوت نامے کے متعلق پتہ چلا ایک پروگرام کے دوران تو وہ حیران رہ گئے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ روس کے معاملے میں ٹرمپ انتظامیہ کسی کو اعتماد میں نہیں لے رہی امریکہ کے اندر؟
ہاں، ڈین کورس جو ڈی این آئی ہے، نیشنل ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے، ایک تو ایک انہوں نے بار بار اس بہت کلیئرٹی سے اور بہت یوں کہیے کہ ایمفیسس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ رشیا نے مسلسل امریکہ کے الیکشن میں 2016 میں مداخلت کی ہے اور اب بھی کر رہا ہے، اور ان کو توقع ہے کہ 2018 کے نومبر کے الیکشن میں بھی رشیا انوالو ہوگا۔ تو یہ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کہنے کے خلاف ہے، اور ہیلسنکی میں اس کے بارے میں کافی کنٹروورسی ہوئی کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ میں پوٹن کو یقین کرتا ہوں اور ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی کو نہیں۔ تو وہ جب ڈان کو اس کو پتا چلا کہ ٹرمپ نے انوائٹ کیا تو وہ بڑے حیرت انگیز ہو گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے فورن پالیسی کے جو ڈیسیشنز لیے جا رہے ہیں وہ آف دا کف لیے جا رہے ہیں، اور فورن انٹیلیجنس ایجنسیز کو کنسلٹ کیے بغیر لیے جا رہے ہیں۔ ایک عجیب سا ماحول ہے۔ رشیا نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ انہوں نے کہا کہ وہ مولر کو رشیا میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، اور جو 12 لوگوں کو انڈائٹ کیا ہے وہ ان کو انٹرویو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے رشیا نے پھر کہہ دیا ہم نے 11 لوگوں کو بھی چارج کیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ وغیرہ کیا ہے رشیا میں، جس میں ایک امریکہ کے امبیسڈر تھے رشیا کے لیے، اور آپ ان کو ہمارے ایکسٹراڈائٹ کر دیں رشیا۔ تو اس کے خلاف پوری سینٹ نے ووٹ ڈالا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو بیان دیا کہ میں وائٹ ہاؤس کے لیے تو نہیں بول سکتی ہوں، لیکن یہ بہت ہی ایبسرڈ ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کے بالکل خلاف ہے۔ تو ایک قسم سے یہ رشیا کے مسئلے پہ ٹرمپ ایک طرف جا رہے ہیں، اور نہ صرف ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بلکہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔
اچھا ڈاکٹر مقتدر خان صاحب، اگر ہم دیکھیں پچھلے یعنی ہیلسنکی میں جو ہوا اور اس سے پہلے بھی جس طرح کا صدر ٹرمپ کا جو رویہ ہے روس کے بارے میں، خاص طور پہ صدر پوتن کے بارے میں، وہ لگتا ہے کہ وہ تعلقات کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو اتنے بیتاب کیوں نظر آتے ہیں ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے روس کے ساتھ؟
دیکھیے کہ امریکہ ہمیشہ سے، مطلب پچھلے 10-12 سال سے رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہے جارج ڈبلیو بوش نے کہا تھا کہ میں نے ولادیمیر پوٹن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی سول کو دیکھ لیا ہے، اور پھر بعد میں اوباما نے کہا کہ ہم وی ہیو ٹو سیٹ ری سیٹ بٹن دبانا چاہیے رشیا کے ساتھ۔ تو یہ تو کوشش تو رہی ہے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ رشیا کی اکانومی بہت کمزور ہو گئی ہے، وہ اب اوپر کی مطلب وہ ٹاپ 10 میں بھی نہیں ہے اب اکانومیز میں، تو بیسیکلی ایک تھرڈ ورلڈ ملک بن گیا ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے, اور پھر وہ اس کی فورن پالیسی سے بھی بڑے ناراض ہے. امریکہ کے جو پالیسی ایلیٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ایک مضبوط پوزیشن سے سختی سے بات کرے, یہ نہیں کہ وہ ایکول کی طرح بات کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ کیمپین کے دوران بھی اور اب بھی مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ ایک قسم سے مورل ایکویلنسی اسٹیبلش کر رہے ہیں امریکہ اور رشیا کے بیچ میں. جب پوٹن کی تنقید ہوتی ہے اور کہتے ہیں پوٹن نے ان کو مارا ان کو مارا یہ کیا وہ کیا, تو ٹرمپ کہتے ہیں اور کئی بار کہا ہے انہوں نے کہ تو ہم بھی تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, ہم نے بھی تو عراق میں جنگ کیا وہاں پہ کئی لوگوں کو مارا, ہم بھی تو اس طرح کرتے ہیں. تو یہ بات ریپبلکنز کو بھی اور میڈیا کو ظاہر ہے اور ڈیموکریٹس کو بھی بہت ہی مطلب بری لگ رہی ہے.
یہ تھے امریکہ کی ڈیلاور یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ نگار ڈاکٹر مقتدر خان. اور عالمی سیاست کے بعد پاکستان کی سیاست کا ذکر. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ ملکی حالات میں انتخابات کے نتیجے میں اگر مولک پارلیمان وجود میں آتی ہے تو یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا. بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ہمارے ساتھی عثمان زاہد نے عمران خان سے پوچھا کہ الیکشن کے بارے میں وہ خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں, کیا ہیں وہ خدشات؟
ایک دم جو دہشت گردی شروع ہوگی پاکستان میں, اور جیسے نواز شریف یہاں پہنچے تو دہشت گردی شروع ہوگی, اور مجھے بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. مجھے ہر جگہ بتایا جاتا ہے کہ آپ بڑا اپنا دھیان رکھیں, میں ٹاپ ہوں, سب سے اوپر ہوں ہٹ لسٹ پہ. تو یہ ظاہر ہے یہ ایک مقصد ہے اس کا, کیمپین کو خراب کرنے کا. اور کیمپین نہ کرنے کا نقصان ہی صرف تحریک انصاف کو ہے, باقیوں کی تو کیمپین ہی نہیں ہو رہی. وہ تو چار دیواریوں میں جلسے کر رہے ہیں. تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو پبلک میں نکلی ہوئی ہے. تو یہ کیمپین روکنے کے لیے میرے خیال میں ایک سازش تھی.
آپ نے ذکر کیا کہ صرف پی ٹی آئی اوپنلی کیمپین کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کل پی ٹی آئی اگر اکثریت حاصل کر لیتی ہے اس طرح کے الیکشن کے بعد, تو یہ الیکشن کے پروسیس پہ اس کی کریڈیبلٹی پہ کچھ حرف آئے گا اس کی وجہ سے؟
یہ خیر پچھلی باری بھی ڈیتھ تھریٹس تھی. جب میں گرا تھا 2013 کے الیکشن سے پہلے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کمانڈوز دیے ہوئے تھے کیونکہ میری جان کو خطرہ تھا. تو وہ کیونکہ وہ میرے ارد گرد تھے, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی جب وہ ہلا, وہ جو اوپر فورک لفٹ تھی تو نیچے نظر ہی نہیں آیا کہ وہ کوئی پکڑنے کے لیے نہیں تھا, اس لیے میں گرا تھا. تو تھریٹس تو پہلے بھی تھیں, تھریٹس اب بھی ہیں, لیکن اس سے الیکشن کی کریڈیبلٹی کا کیا فرق پڑے گا؟ پانچ چار دن رہ گئے, پانچ دن, تو اس سے تو کوئی لوگوں نے کوئی خاص فیصلے نہیں کرنے نا. اب جدھر پہنچ گیا الیکشن, اس میں تو جو بھی تھریٹس ہوں الیکشن تو لڑنا ہی ہے. جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ ابھی سے جو ڈری ہوئی ہیں, وہ ڈری اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی سرج آ رہی ہے, ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے, پبلک اوپینین میں جا رہا ہے, جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں, ان کے پاس لوگ آ ہی نہیں رہے, یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے, ان کی کیمپین لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اور اس لیے ابھی سے ہی میچ ہارنے سے پہلے انہوں نے شور مچا دیا کہ جناب یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے.
بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے, تجزیہ کار جو دیکھ رہے ہیں اس ساری الیکشن کو, اس میں یہ ایک ہانگ پارلیمنٹ یا مخلوط حکومت بننے کی طرف اشارے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کل کس کے ساتھ جانے میں زیادہ اس کو انکریج کرے گی کہ اس کے ساتھ جایا جائے حکومت بنانے کے لیے؟
دیکھیں ہنگ پارلیمنٹ آئی ان حالات کے اندر, جتنا بڑا برا اکنامک کرائسس ہے پاکستان کا, جتنا مشکلات سامنے ملک کو ہیں, ہنگ پارلیمنٹ ہمیشہ کمزور ہوتی ہے. ایک طاقتور حکومت کی ضرورت ہے جو بڑے فیصلے کر سکے. بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی اگر ہنگ پارلیمنٹ آ گئی. لیکن اگر ہمیں کوالیشن بنانی ہو تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ نون لیگ سے بنے گی اور نہ پیپلز پارٹی سے بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جو لیڈرز ہیں وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ اگر ہم نے گورنمنٹ میں آنا ہے, اس سے بہتر ہے اپوزیشن میں بیٹھیں, کیونکہ ان کے ساتھ آ کے تو کوئی اصلاحات نہیں ہو سکتی, ان کے ساتھ تو کوئی اداروں کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا, اینٹی کرپشن ڈرائیو نہیں کی جا سکتی, ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ انہوں نے انہی اداروں کو تباہ کیا چوری کرنے کے لیے. تو لہٰذا اس سے کوشش تو ہوگی کہ ان کے بغیر گورنمنٹ بنے, اگر نہیں بنتی تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے.
آپ نے بہت بڑی کیمپین کی, 126 دن کا دھرنا دیا مبینہ دھاندلیوں کے خلاف, اور جتنی آپ کی تحفظات سے پچھلے الیکشن میں, اس الیکشن میں کیا وہ ساری چیزیں درست ہمت میں موجود ہیں؟ کیا وہ آپ کی جو آئیڈیل انوائرمنٹ میں الیکشن کی باتیں تھیں کیا وہ اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں؟ آپ مطمئن ہیں؟
دیکھیں یہ ساری جماعتیں تھیں جب میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا 2013 کے بعد کہ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو 4 سیمپل حلقوں پہ انویسٹیگیشن کر دیں تاکہ 2018 کا الیکشن ٹھیک لڑا جائے. ان ساروں نے میری مخالفت کی کیونکہ انہوں نے مل کے دھاندلی کی تھی. تب میں اکیلا کھڑا, آخر میں مجھے سڑکوں پہ بیٹھنا پڑا, 126 دن کا دھرنا دیا کیونکہ یہ مان ہی نہیں رہے تھے انویسٹیگیشن پہ. اب اللہ کا کرم دیکھیں کہ یہی جماعتیں پہلے سے شور مچا رہی ہیں دھاندلی ہوئی, ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے. تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ تب ہی انویسٹیگیشن کر کے کوئی ایسے قانون پاس کرتے کہ یہ پچھلی غلطیاں ہوئی ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ کیوں نہیں کی انہوں نے تب؟ اب ان کو ڈر لگا ہوا کہ الیکشن ہارنے جا رہے ہیں. ان کو یہ بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ امپائر ان کے اپنے نہیں ہیں. پچھلی باری انہوں نے اپنے امپائروں سے میچ کھیلا تھا, انہوں نے اپنے سب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھی, چیف جسٹس ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, آر اوز ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, انہوں نے سب نے مل کے تو الیکشن میں دھاندلی کی ہے.
آخری سوال یہ کہ بطور پرائم منسٹر اگر آپ منتخب ہوتے ہیں آپ کی سب سے پہلی پریورٹی کیا ہوگی؟
دیکھیں اللہ نے اگر یہ کرم کیا اور موقع دیا تو سب سے پہلی پرائیورٹی ہوگی کہ ملک کا جو سب سے بڑا معاشی بحران ہے اس کو ڈیل کریں. اس کے لیے امیجیٹلی جو روپیہ گر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ساری ہماری اکانومی کے اوپر اثرات آنے والے ہیں اور عوام کے اوپر جو مہنگائی آنے والی ہے, کیونکہ جب روپیہ اتنا تیزی سے گرے گا تو سارے جو باہر سے چیزیں امپورٹ, تیل, بجلی افیکٹ ہوگی, گیس, سب کچھ افیکٹ ہوگا. تو وہ جب چیزیں بڑھیں گی, مہنگی ہوں گی, تو عام آدمی تو بیچارہ پس جائے گا. تو سب سے بڑا کرائسس تو آتے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اکنامک کرائسس کریٹ کی اور جو تباہی کی ہے اکانومی کی, اس کو کیسے سٹیبل کرنا ہے.
تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی زاہد عثمان زاہد سے. اس انٹرویو کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں, پتہ آپ جانتے ہیں bbcurdu.com. اور یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ الیکشن کے اس موقع پر ہم نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بھی بات کرنے کی کوشش کی, اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ شہباز شریف سے بھی گفتگو کی کوشش کی, لیکن وہ ہمیں وقت نہ دے سکے. اور اس کے بعد چلتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان, جہاں افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن میں بم کے ایک دھماکے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. سرکاری حکام کے مطابق دھماکے کا ہدف سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی تھی. دوسری جانب سرکاری حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 13 جولائی کو مستونگ میں ہونے والے خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ اپنے 2 ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
چمن شہر میں بم دھماکہ مال روڈ پر ہوا. چمن پولیس کے اہلکار نے فون پر بتایا کہ نامعلوم افراد نے ایک موٹر سائیکل کے ساتھ دھماکہ خیز مواد نصب کر کے اسے مال روڈ پر کھڑا کیا تھا. یہ مواد اس وقت زوردار دھماکے کے ساتھ پٹ گیا جب سیکورٹی فورسز کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی. پولیس اہلکار کے مطابق دھماکے میں 4 افراد زخمی ہو گئے. پولیس اہلکار نے ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے بتایا کہ یہ ریموٹ کنٹرول دھماکہ تھا اور اس کا ہدف سیکورٹی فورسز کی گاڑی تھی. دوسری جانب سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ 13 جولائی کو مستونگ میں انتخابی جلسے پر خودکش حملہ کرنے والے شخص کی شناخت ہو گئی ہے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ڈی آئی جی اعتزاز گورایا نے بتایا کہ اس کا تعلق سندھ سے تھا.
سوئسائڈل کا جو بیسک نام وہ حفیظ نواز ہے, حفیظ نواز سن آف محمد نواز. یہ بنیادی طور پر رہنے والا ہے خیرپور ساکرو, میرپور ساکرو ٹھٹھا کا. 4th رو میں بیٹھا تھا اور جب بلاسٹ کرنے کی ٹائم آتا ہے تو یہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا اسٹیج کے سامنے آ کے اس نے بلاسٹ کیا. اور ایون آپ دیکھیں اگر تو جو ان کے سیکیورٹی انچارج تھے امان اللہ, انہوں نے اس کو سائڈ پہ بھی کرنے کی کوشش کی اور اسی ٹائم پہ یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. جو ویڈیوز ابھی تک ہمارے پاس ہیں یہ پیچھے سے, اور اس نے باقاعدہ بلوچستان عوامی پارٹی کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا تھا.
خیال رہے کہ مستونگ کے علاقے درینگڑھ میں ہونے والے خودکش حملے میں 151 افراد ہلاک اور 184 زخمی ہو گئے تھے. ہلاکتوں کے لحاظ سے خودکش حملہ بلوچستان میں اب تک ہونے والے خودکش حملوں میں سب سے بڑا تھا. اعتزاز گورایا کے مطابق خودکش حملہ ور کی شناخت اس کے اعزاز سے ہوئی.
سر شناخت اس کی بیسیکلی ہمیں وہاں سے موقع سے ایک ہاتھ ملا تھا جس کو ہم نے فنگر پرنٹس کے تھرو آئیڈینٹیفائی کروایا۔
دوسری جانب سرکاری حکام نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ مستونگ خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ سیکورٹی فورسز کے کارروائی میں دو دیگر ساتھیوں کے ساتھ کلات کے علاقے میں مارا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار کے مطابق اس خودکش حملے کا مبینہ ماسٹر مائنڈ مفتی ہدایت اللہ تھا۔ حکام کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ مفتی ہدایت اللہ دو ساتھیوں کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے، تاہم آزاد ذرائع سے ان کے مقابلے میں مارے جانے کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فران جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا، بھائی وا، بھائی وا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سیروین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں چند ہم خیال نوجوانوں نے دہائیوں پرانے ووٹ مانگنے کے طریقہ کار کو بدلنے کے لیے کام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کا خیال ہے کہ امیدوار جلسے جلوسوں کے بجائے عوام کے سوالوں کے جواب دیں۔ اس کے لیے انہوں نے حالیہ انتخابی مہم کے دوران ٹاؤن ہال کا تصور متعارف کروایا ہے۔ ٹاؤن ہال کیا ہے، جانتے ہیں نامہ نگار عمر دراز کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں ان دنوں سیاسی رہنما انتخابی گہما گہمی میں مصروف ہیں۔ جگہ جگہ مہمات میں جلسے جلوس اور امیدواروں کی گھر گھر آمد اور تقاریر کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ مقصد ووٹ مانگنا ہے، تاہم انتخابات کے بعد وہ نظر آئیں گے یہ کوئی نہیں جانتا۔ لاہور کے چند نوجوان تاہم ووٹر اور امیدوار کے اسی غیر متوازی رشتے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ٹاؤن ہال کا تصور متعارف کروایا ہے۔ حقوق خلق موومنٹ نامی اس تنظیم کے بانی ممبر عمار علی جان نے بی بی سی کو بتایا کہ ٹاؤن ہال میں امیدوار کا احتساب ممکن ہوتا ہے۔
مقصد یہ ہے اس طرح کی ٹاؤن ہال میٹنگ کا کہ لوگ آپس میں بیٹھیں، آپس میں اکٹھ کریں، آپس میں گفتگو کر کے ذریعے کچھ ایسے سوال اٹھائیں جو کہ پھر کینڈیڈیٹس کے سامنے کریں۔ ہم نے یہاں کینڈیڈیٹس کو دعوت دی ہے، کچھ کینڈیڈیٹس آئے بھی ہیں، کچھ اور بھی آ رہے ہیں، اور کچھ جو ڈرتے ہیں عوام سے وہ نہیں آئے۔
ان کا اصرار ہے کہ روایتی طریقہ کار کو ٹاؤن ہال سے بدل لیا جائے۔ ٹاؤن ہال یا ضلعی مراکز اور ان کی کمیٹیوں میں بحث مباحثے، تقاریر، سوال جواب سب ہوتا ہے۔ سیاسی رہنما کو ہر مرحلے پر شامل رہنا ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ انتخاب ختم اور وہ غائب۔
خاص طور پر الیکشن کے بعد
نوجوانوں کے اس آخری ٹاؤن ہال میں امیدوار تو کوئی نہیں آیا، تاہم لوگوں نے سوال ضرور کیے۔
کل میرا چھوٹا سا ایک پوتا ہے، وہ بھاگا ہوا باتھ روم سے آیا، کہتا ہے کہ امی امی ادھر آئے، ہمارے پانی میں مچھلی آ گئی ہے۔ وہ دیکھے تو وہ پانی کے اندر لمبے لمبے کیڑے جو ہے نا وہ آ گئے۔
8-10 سال میں انہوں نے پینے کا پانی تو ہم سے چھین لیا، لیکن ڈوبنے کے لیے انہوں نے ہمیں پانی دے دیا۔
دوسری جانب انتخابی مہم اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، جو اس مرتبہ بھی دہائیوں پرانے اسی روایتی انداز میں چلائی گئی۔ ہر امیدوار کی کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا چہرہ اور انتخابی نشان دکھا سکے۔
یہ نوجوان انتخابی مہمات کی اس روایت کو بدلنے کے خواہاں ہیں جس میں امیدواروں کو نہ تو گزشتہ 5 برس کی کارکردگی اور نہ ہی غیر حاضری پر سوالات کا سامنا کرنے کا زیادہ خوف ہوتا تھا۔ تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ حالیہ انتخابات میں ان کی یہ کاوش ووٹر کے رویے کو بدلنے میں کس حد تک کامیاب ہو پاتی ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اب اہم خبروں کا خلاصہ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر کو امریکہ دورے کی دعوت دی ہے۔ اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے امریکہ کے لیے روسی سفیر کا کہنا ہے کہ ماسکو کو صدر پوتن اور صدر ٹرمپ کے درمیان دوسری ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے نتیجے میں اگر مولق پارلیمان وجود میں آتی ہے تو یہ ملکی مسائل نمٹانے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ گزشتہ سال دسمبر میں لاہور سے لاپتہ ہونے والے سماجی کارکن رضا خان 7 ماہ بعد گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ میسجنگ سروس واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ انڈیا میں واٹس ایپ کے ذریعے پھیلنے والی غلط خبروں کے تدارک کے لیے تصاویر اور ویڈیو پیغامات بھیجنے کی تعداد کو محدود کر رہے ہیں۔ افغانستان میں حکومت کے فضائی حملے میں 14 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان نے پیش کیا۔ اب سربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان میں انتخابی مہم اتوار کو ختم ہوگی۔ ووٹروں تک رسائی کے لیے امیدواروں نے ہر ممکن کوشش کی۔ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے شہر ڈوکری میں ایک آزاد امیدوار لیاقت میرانی نے عوامی مہم میں سب پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ وہ ایک نجی اسکول میں پرنسپل ہیں۔ وہ سیاست میں کیوں آئے اور ان کی یہ مہم ہے کیا؟ سنتے ہیں ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں جو لیاقت میرانی کے انتخابی نعروں سے شروع ہو رہی ہے۔
اے گڑے گڑے کیا ہوا غریب اور حرام جا پیسہ حرام جی دولت اور اساں جی غریبن جی لٹل دولت اور جو یتیمن غریبن بیوہن جا
پیسوں کے حساب سے ہم جو ہیں وہ ایک لوور مڈل کلاس سے ہیں، تو ہمیں اتنی پیسے تو ہیں نہیں کہ 40 ویگوز ہم رینٹ پہ ہی لے لیں اور لوگوں کے ہجوم میں نکل جائیں۔ تو جس طرح وہ پیسوں کی بھرمار سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح ہم نے لوگوں کو اٹریکٹ اور میسج کنوینس کرنے کے لیے گدا گاڑی، ٹانگا اور پیادل کا سفر کیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا بھی کہ لوگ جو ہیں وہ اس ٹیکٹس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہ کروڑوں روپے پہ الیکشن کرتے ہیں تو آپ 50 روپے میں ایک گدا گاڑی لے کے میں پورے شہر میں چکر لگاتا ہوں، ایک مجھے میرے 50 روپے خرچہ ہے۔ موٹر سائیکل پہ گیا 100-150 روپے کا تیل لگا۔ تو یہ ہے کہ لو ریٹ پہ اگر منیمم، یہ تو وڈیروں نے الیکشن کو اتنا بھاری بھرکم اور ہیوی کر دیا ہے خرچے کے حساب سے کہ کوئی عام آدمی اس میں آ نہ سکے، اس کو کوئی اسپیس نہ مل سکے۔ مگر یہ کہ یہ جو متھ تھی کہ بھائی اگر اربوں اور کروڑوں روپے ہو تو الیکشن لڑ سکتا ہے بندہ، میں نے اس کو بریک کیا ہے۔
تعلیم
بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سردار ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ سندھ کی ایجوکیشن کو ڈیمیج رکھا جائے، اور 70 سالوں سے انہوں نے ہماری ایجوکیشن کو تباہ کیا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا اونلی ٹول، ایک ہی راستہ ہے جس سے قوم کو شعور آتا ہے، جس میں اعتماد آتا ہے، جس میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائی ووٹ کس کو دیا جائے۔ تو میری کمپین کا جو بیس ہے وہ ایجوکیشن ہے، اور وہ بھی بچوں کو میں پروموٹ کر رہا ہوں، بچوں کو تیار کر رہا ہوں کہ بچوں میں کاپیاں اسٹیشنری بانٹ کے اور پھر تعلیم ایجوکیشن کے نعرے لگوا کے کہ ان کے ذہنوں میں ایجوکیشن ہے۔ لوگوں میں وڈیروں نے ذہنوں پہ اتنا قابض کیا ہوا ہے غریب رورل ایریاز میں کہ وہ کھل کے میری مدد بھی نہیں کر سکتے۔ یقین کریں کئی ایسے گاؤں بھی ہیں جہاں پہ میں نے اپنے بینر اور پوسٹر لگانے کی کوشش کی اور دکانداروں سے پرمیشن لے کے میں لگاتا ہوں، مگر لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان پہ بینر نہ لگاؤ، ہمارے دکان پہ اسٹیکر نہ لگاؤ، ہو سکتا ہے وڈیرا ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے جاگیردار ناراض ہو جائے۔ یہ ہرڈلس ہیں۔ لوگ اندر ہی اندر سے میری محبت کرتے ہیں، ووٹ دینے کی انہوں نے سوچا ہوا ہے۔ میں جب بھی گھومتا ہوں پورے علاقے میں، یقین کریں لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہیں۔
پاکستان میں الیکشن کے زمانے میں سندھ میں پی ٹی آئی نے مختلف جماعتوں سے، پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے مختلف جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کی ایک امیدوار نے پی ٹی آئی کے اس ارینجمنٹ سے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبے سندھ میں ضلع لاڑکانہ میں قومی اسمبلی کے اس حلقے سے جہاں بلاول بھٹو زرداری بھی امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کی خاتون امیدوار نے پارٹی کی ہدایت کے باوجود دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ۔ حلیمہ بھٹو نامی خاتون این اے 200 پر امیدوار ہیں، انہیں پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تھا۔ مقامی انتظام کے تحت پی ٹی آئی نے اپنے صوبائی اسمبلی کے امیدوار امیر بخش بھٹو کو، جو لاڑکانہ الائنس کے روح رواں بھی ہیں، ہدایت دی تھی کہ وہ مقامی طور پر جو انتظام بہتر سمجھیں وہ کر لیں۔ امیر بخش بھٹو نے متحدہ مجلس عمل کے امیدوار راشد محمود سومرو کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لی، جس کے بعد پی ٹی آئی نے حلیمہ بھٹو کو دستبردار ہونے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حلیمہ کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے۔ حلیمہ بھٹو نے ٹیلی فون پر بتایا،
میں آزاد امیدوار تھی، پی ٹی آئی والوں نے مجھے آفر دی، ٹکٹ مجھے دیا گیا کہ آپ ہماری پی ٹی آئی کی طرف سے لڑیں گی۔ میں نے کہا جی بالکل میں لڑوں گی۔ پھر میں نے ان لوگوں سے ٹکٹ لیا، یہاں پہ جمع کرایا۔ جی مجھے انفارم نہیں کیا ہے کہ ہم آپ سے ٹکٹ لے رہے ہیں، نہ مجھے رابطے میں ہے، نہ مجھے۔
راشد محمود ہیں، ان کے حق میں کہتے ہیں آپ وڈرا کریں۔
جی میں نے اس کے حق میں وڈرا نہیں کیا ہے۔
پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عارف علوی کا کہنا ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار امیر بخش بھٹو کو دے دیا گیا ہے۔
یہاں پر ہم نے ایک لاڑکانہ الائنس کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹس کیے ہیں۔ امیر بخش بھٹو ہمارے پی ایس پر ہیں اور کچھ دوسرے لوگ لاڑکانہ الائنس کے دوسری جگہوں پر ہیں، اس وجہ سے ان کو وڈرا کیا ہے۔ میں بات چیت ہوتی رہی ہے، امیر بخش بھٹو صاحب بھی ان سے رابطے میں رہے ہیں۔
حلیمہ بھٹو کے میدان میں موجودگی کے پس پشت لاڑکانہ میں بھٹو قبیلے کے بعض لوگوں کا ہاتھ بھی بتایا جاتا ہے، جنہیں پیپلز پارٹی سے یہ شکایت ہے کہ انتخابات میں ان کے قبیلے کے کسی بھی شخص کو امیدوار نامزد نہیں کیا گیا۔
حیدرآباد سے یہ تھے صحافی علی حسن۔ انڈیا کی پارلیمنٹ میں آج حزب اختلاف کی جانب سے پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک پر بحث کے دوران کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن پھر وہ وزیر اعظم کے پاس گئے اور انہیں گلے لگا لیا۔ وزیر اعظم کے گلے لگتے ہوئے کی راہل گاندھی کی تصویر وائرل ہو گئی ہے۔ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
عدم اعتماد کی تحریک کئی اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے پیش کی گئی تھی، لیکن اس کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا کیونکہ حکومت کو لوک سبھا میں واضح اکثریت حاصل ہے۔ لیکن حزب اختلاف کے لیے یہ حکومت پر تنقید کرنے کا ایک موقع تھا۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی نے فرانس سے 1600 کروڑ روپے میں جو جنگی طیارے خریدے تھے، پہلے ان کا سودا کانگریس کی حکومت نے صرف 520 کروڑ روپے میں کیا تھا۔
ہماری یو پی اے کی ڈیل میں ہوائی جہاز کا دام 520 کروڑ روپے پرتی ہوائی جہاز۔ پتہ نہیں کیا ہوا، کس سے بات ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، کس سے بات ہوئی، پردھان منتری جی فرانس گئے، وہاں پہ کس کے ساتھ گئے پورا دیش جانتا ہے، اور جادو سے ہوائی جہاز کا دام 1600 کروڑ روپے پرتی ہوائی جہاز ہو گیا۔
راہل گاندھی نے ملک میں اقلیتوں اور دلتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے کبھی ان کی مذمت میں ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے۔
دلتوں، آدیواسیوں، مائنورٹیز پہ اتیاچار، لوگ مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، پردھان منتری کے منہ سے ایک شبد نہیں نکل سکتا ہے۔
لیکن اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے کانگریس کے صدر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی چاہے انہیں کچھ بھی کہیں، لیکن وہ اس کا جواب نفرت سے نہیں دیں گے۔
آپ کے اندر میرے لیے نفرت ہے، آپ کے اندر میرے لیے غصہ ہے، آپ کے لیے میں پپو ہوں، آپ کے لیے میں الگ الگ گالی دے سکتے ہو، مگر میرے اندر آپ کے خلاف اتنا سا بھی غصہ، اتنا سا بھی کروھ، اتنی سی بھی نفرت۔
اور پھر وہ وزیر اعظم کی نشست تک گئے، اور اس سے پہلے کہ مسٹر مودی کچھ سمجھ پاتے ان کے گلے لگ گئے۔ دونوں نے ہاتھ ملایا اور نریندر مودی نے ان کی پیٹ تھپ تھپائی۔ بی جے پی ایک حکمت عملی کے تحت راہل گاندھی کو احمق کے طور پر پیش کرتی ہے، ایک ایسا شخص جو صرف گاندھی خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے کانگریس پارٹی کا صدر ہے۔ پارٹی کی جانب سے انہیں پپو کہا جاتا ہے۔ ٹی وی چینلوں پر اب یہ کلپ بار بار دکھائی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد ایوان میں بہت سے اراکین نے کھڑے ہو کر تالیاں بھی بجائیں، لیکن اکالی دل کی لیڈر ہرسمرت کور نے کہا کہ پارلیمنٹ منا بھائی کی پپی جھپی کی جگہ نہیں ہے، بی جے پی نے اسے بچکانا حرکت قرار دیا ہے۔ فلم اسٹار سنجے دت کی فلم منا بھائی ایم بی بی ایس کے بعد انڈیا میں جادو کی جھپی مشہور ہو گئی تھی۔ اس فلم میں وہ لوگوں کو گلے لگا کر کہتے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بحث میں راہل گاندھی کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ راجنات سنگھ نے ان کے تمام الزامات کو یکسر مسترد کیا۔
دنیا کا ہر ویکتی سچائی کو سیکار کرتا ہے کہ بگت چار ساڑھے چار ورسوں سے لگاتار جو ہماری سرکار چلی ہے، ہمارے پردھان منتری نے انتراشٹریہ جگت میں بھارت کی پرتشٹھا کو بڑھانے میں کامیابی حاصل کی ہے، بھارت کی پرتشٹھا کو ایک اونچائی دلانے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔
ملک میں آئندہ برس پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں، اور عدم اعتماد کی اس تحریک کو انتخابی مہم کے ایک حصے کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
میسیجنگ سروس واٹس ایپ نے انڈیا میں اس کے ذریعے پھیلنے والی افواہوں کو روکنے کی غرض سے بعض پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں واٹس ایپ پر پھیلائی گئی جھوٹی خبروں کی وجہ سے لوگوں پر مشتعل ہجوم کے حملے کئی حملوں کے واقعات سامنے آئے ہیں، جن میں 15 افراد جان سے مارے گئے۔ حکومت نے واٹس ایپ کی مالک کمپنی فیس بک سے کہا تھا کہ وہ اشتعال انگیز مواد کو پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ میں نے دلی میں نمنگار دیویا آریہ سے پوچھا کہ یہ پابندیاں کیا ہیں اور کیا ان پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔
واٹس ایپ نے، ان کا ایک بلاگ ہے جو لکھا جاتا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ چھپتا ہے، اس بلاگ میں انہوں نے یہ ساری جانکاری دی کہ وہ لمٹ کریں گے، یعنی کہ روک لگائیں گے کہ ایک ویکتی ایک وقت پر کتنے میسیجز کو فارورڈ کر سکتا ہے اور کتنے لوگوں کو کر سکتا ہے، اور یہ ایک دم ترنت انہوں نے کہا لاگو ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس بلاگ میں یہ بھی بتایا کہ پوری دنیا میں جو واٹس ایپ کی ایپ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں انڈیا میں سب سے زیادہ تعداد ہے میسیجز فارورڈ کرنے والے لوگوں کی، اس لیے انہوں نے اس بات کو مانا کہ یہاں پہ یہ ایک بہت بڑی چنوتی ہے۔
لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا افیکٹو، کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، واٹس ایپ ایک پرسنل میسیجنگ سروس ہے، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان کو جانے والے میسیجز کی سروس ہے۔ ساتھ ہی اس میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میسیجز ایک دم نجی ہیں، ایک دم پرائیویٹ ہیں۔ واٹس ایپ ان کو پڑھ نہیں سکتا، یہ اس کی پالیسی ہے، وہ ان کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی فیک یا جھوٹی بات ان میسیجز کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے تو اس کو روکنے کا، اس کا کوئی بھی اسیسمنٹ یا آنکلن کرنے کی آزادی ہے ہی نہیں واٹس ایپ کو، کیونکہ وہ اپنے ہی نیم اور قانون سے بندھا ہوا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ واٹس ایپ کا انٹروینشن ہی سیمت ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ پرسنل ہے، اس لیے میرا اس پر جو ایک یقین ہے ایک یوزر کے طور پہ، وہ بہت زیادہ ہے۔ میں اس کو کوسچن نہیں کرتی ہوں، یہاں پہ میں اپنی بات نہیں کری، پر عام طور پہ جنتا اس کو کوسچن نہیں کرتی ہے، کیونکہ وہ کسی دوست، کسی ریلیٹیو، کسی جان پہچان کے ویکتی سے وہ جانکاری آتی ہے۔ اور انڈیا میں جس طرح سے انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون دونوں ہی سستے ہوئے ہیں، اس طرح سے ان کو استعمال کرنے کی، اس طرح کی ایپس کو استعمال کرنے کی جن سے جانکاری بھیجی جاتی ہے، وہ سمجھ اتنی لٹریسی اتنی بڑھی نہیں ہے۔ اسی لیے ان تمام سٹیپس کی جو افیکٹونیس ہے، اس پر ضرور ایک سوالیہ نشان ہے۔
لیکن دیویا، کچھ لوگ اس طرح کے آروپ لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے سینٹر میں، بی جے پی کی حکومت، اس کا جو رویہ ہے یا اس کی جو سوچ ہے اقلیتوں کے بارے میں، مائنورٹیز کے بارے میں، وہ جب تک نہیں بدلے گی، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، لوگ انٹائس ہوں گے، لوگ اس طرح کے قانون کو ہاتھ میں لیں گے، لوگوں کو لنچنگ کریں گے، اس کے بارے میں کیا تاثر ہے؟
مجھے لگتا ہے یہ دو باتوں کو ملا کر یہ سمجھ بن رہی ہے، جو کہ شاید پوری طرح سے صحیح نہیں ہو۔ یہ بات ضرور ہے کہ سال 2014 میں جب سرکار بدلی اور بی جے پی کی سرکار آئی، اس کے بعد لنچنگ کی کچھ گھٹنائیں ہم نے دیکھیں، جو کہ مائنورٹیز جس میں ٹارگٹ کی گئی تھیں، جو کاؤ کی ٹرانسپورٹیشن کو لے کے یا بیف کھانے کو لے کے، ان سب مدوں سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ جو ہم حال میں تیزی دیکھ رہے ہیں لنچنگ کی، وہ ایک خاص طور پر بچوں کی کڈنیپنگ کو لے کے اٹھے ریومرز سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک ریومر ہوتا ہے کہ کسی نے ایک بچہ چرا لیا ہے، اس کے کوئی تتھیہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ریومر پھیلتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، اور ایک دم الگ انجان ویکتی، جس کا کسی کڈنیپنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جو کسی اور مقصد سے اس جگہ آیا تھا، اس جگہ کا رہنے والا باشندہ نہیں تھا، اس کو پھر وہ ایک موب جٹ کے ٹارگیٹ کرتی ہے اور اس ویکتی کی موت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے انسیڈنٹس میں جو لوگ آئے ہیں وہ کسی ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ایک یہ سمجھ ضرور بن رہی ہے کہ اس طرح کا جو موب کا رویہ ہے، उस पर सरकार नकेल नहीं कस रही है, इस वजह से इस मॉब के रवैये को एक बढ़त मिल रही है देश में। लेकिन ये हर स्टेट में, अलग अलग स्टेट्स में हमने ये घटनाएं देखी हैं, सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह की एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन करना सही नहीं होगा। ये इसमें टेक्नोलॉजी का एक बड़ा दखल है, लोगों की अज्ञानता का, लोगों की लैक ऑफ नॉलेज का एक बड़ा दखल है। और ये दो अलग तरह की लिंचिंग्स हुई हैं। पहली तरह की लिंचिंग में जो रिलीजन से मोटिवेटेड थी, ज़रूर कहा गया कि सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई, एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए एक इम्प्यूनिटी का एक मैसेज बाहर गया। लेकिन अब जो लिंचिंग्स हो रही हैं उसमें ऐसा नहीं है, पुलिस तेज़ी से कार्रवाई भी कर रही है। इस वक्त ऐसा लगता है कि ज़्यादा इंटरनेट इलिटरेसी का एक रोल है।
दिल्ली से नामा निगार दिव्या आर्या बता रही थी कि इंडिया में हुजूम के हाथों लोगों के कत्ल करने के वाकयात की रोकथाम के लिए व्हाट्सएप ने मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। सैरबीन आप BBC की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं।
तो मजीद क्या लिखते हैं हमारे ये सामने?
लिखते हैं, हम 17 मील का दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके करीब तरीन डाकखाने तक पहुंचते हैं और आपके नाम अपना खत लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे इलाके में टेलीविजन और इंटरनेट तो कुचा, बिजली का खंबा भी नजर नहीं आता। बस एक ट्रांजिस्टर के सहारे BBC उर्दू सर्विस से रब्ता कायम है, जिसने हमें सारी दुनिया से जोड़ रखा है।
दरिया पार रहते हों या सहरा पार, शहर में हों या देहात में, गुड़गांव में हों या गुजरात में, खत लिखकर हमसे राब्ता कीजिए और हर इतवार को सैरबीन में आरिफ वकार से अपने खतों के जवाब सुनिए। खत लिखने के लिए हमारा पता है, पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद।
और अब खेलों का हफ्तावार फीचर खेल के मैदान से।
किलियन एम्बापे वर्ल्ड फुटबॉल डोमिनेट कर सकते हैं अगर उनको इंजरी ना हो।
बिग क्लब्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, इस लड़के के पीछे भागेंगे। अब
मेन सीन है जहाँ पे सब बड़ी टीम्स खेलती हैं, एक लिहाज से जिम्बाब्वे आउट हो ही गया है। अब
यूसेन बोल्ट अब 90 मिनट में अपने हरीफों को नचाने की सोच रहे हैं।
वनडे इंटरनेशनल में पहली विकेट की शराकत का नया आलमी रिकॉर्ड, फखर जमान की डबल सेंचुरी, आलमी कप के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल की बदलती शक्ल, मुस्तकबिल अब नौजवान खिलाड़ियों के हाथों में और यूसेन बोल्ट 10 सेकंड्स के बाद अब 90 मिनट के खिलाड़ी। खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। पाकिस्तान के फखर जमान और इमाम उल हक ने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे वनडे इंटरनेशनल में नई तारीख रकम कर दी है। दोनों ने पहली विकेट की शराकत में 304 रन का इजाफा कर डाला, जो वनडे इंटरनेशनल की तारीख में पहली विकेट की सबसे बड़ी शराकत भी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 286 रन का था, जो श्रीलंका के सनत जयसूर्या और उपुल थरंगा ने बनाया था। फखर जमान वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैट्समैन भी बन गए हैं। इस तरह सईद अनवर के 194 रन का रिकॉर्ड 21 साल बाद बिलाखिर टूट गया। फखर जमान और आसिफ अली ने पाकिस्तानी इनिंग्स का इख्तिताम 399 रन एक खिलाड़ी आउट पर किया, जो वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कोर भी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की हंगामा खेजी एक माह जारी रहने के बाद इख्तिताम को पहुंच चुकी है और अब रूस के फुटबॉल स्टेडियम्स को खाली देखकर हर कोई यही कह रहा है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। फ्रांस वालों ने जीत का जश्न खूब अच्छी तरह मना लिया, अब खिलाड़ी आराम के मूड में हैं। लेकिन मुबसरीन, तजियाकार और माहिरीन आलमी कप का हतमी तजिया करने में मसरूफ हैं। मैंने भी आलमी कप के इस आखिरी और तफसीली तजिये के लिए रेहानुल हक को जहमत दी, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप बल्कि इससे पहले भी मेरा खूब साथ निभाया है। मेरा रेहानुल हक से पहला मुख्तसर सवाल यही था कि ये वर्ल्ड कप कैसा रहा।
हमने इस वर्ल्ड कप में सब कुछ देखा है। अक्सर हम वर्ल्ड कप में कंप्लेन करते हैं कि नॉकआउट स्टेजेस के अंदर गोल्स नहीं होते, लेकिन जो इस वर्ल्ड कप का पहला ही नॉकआउट मैच हुआ फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान, उसमें हमने 7 गोल देखे। फिर अक्सर हमने फाइनल्स की बात करते हैं, अगर आप 1990 के बाद फाइनल्स देखें तो कोई इतना हाई स्कोरिंग فائنل نہیں ہوا، فور ٹو فائنل ہم نے دیکھا۔ تو یہ ورلڈ کپ جو ہے تاریخ کے سب سے کامیاب ورلڈ کپس میں سے ایک رہا ہے۔ اگر آپ فٹ بال کی بات کریں، بڑے اپسیٹس دیکھنے کو ملے، بہت اچھی نئی پرفارمنسز دیکھنے کو ملی، ینگ پلیئرز کا ہمیں رائز نظر آیا۔ فرانس جو کہ ینگسٹ ٹیم تھی اس ٹورنامنٹ کی، وہ ٹورنامنٹ جیتی، تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن کا ورلڈ کپ ہے۔ اور ایک اور چیز اس ورلڈ کپ میں ہمیں دیکھنے کو ملی کہ یہ ورلڈ کپ نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ فٹ بال ایک ٹیم گیم ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایونچولی جو ٹیمز ٹورنامنٹ میں آگے جا سکی ان کے اوپر ایک پلیئر کے اوپر ریلائنس نہیں تھی، وہ پورا ٹیم ایفرٹ تھا۔ کروشیا جیسے چھوٹے ملک کے لیے کوالیفائی کرنا، جس کی آبادی تقریباً فیصل آباد شہر جتنی ہے، تو ایک بہت ہی شاندار ورلڈ کپ تھا۔
ریحان الگ سے میرا اگلا سوال تھا کہ کیا کلین ایمباپے آنے والے دنوں میں وہی مقام حاصل کرنے والے ہیں جو رونالڈو اور میسی کو حاصل رہا ہے؟
بالکل آپ صحیح بات کریں کہ جو نئی جنریشن کا ورلڈ کپ تھا یہ، فرانس ینگسٹ ٹیم تھی اس ورلڈ کپ میں، وہ ٹرافی جیتی، ان کا جو ینگسٹ پلیئر ہے اس نے فائنل کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی۔ تو میسی اور کرسچیانو رونالڈو اتنی دیر سے ورلڈ فٹ بال کو ڈومینیٹ کرتے آئے ہیں، اور دونوں کی عمر اب 30 ٹچ کر گئے، 30 سے اوپر جا چکے ہوئے ہیں۔ تو اب جو نیکسٹ جنریشن کے سپر سٹار ہیں وہ کلین ایمباپے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اگر ان کو کوئی انجری نہ ہوئی۔ لیکن یہ اب اگر آپ اس ورلڈ کپ میں دیکھیں تو یہ جو فرینچ پوری جنریشن ہے یہ اتنی ینگ ہے، یہ ورلڈ فٹ بال کو اگلے 4-5 سال کے لیے ڈومینیٹ کر سکتے ہیں۔ کلین ایمباپے اکیلے پلیئر نہیں، ڈیمبیلے جن کو اتنا کھیلنے کا چانس نہیں ملا اس ورلڈ کپ کے اندر، ان کو آپ دیکھیں گے آگے جا کے۔ پال پوگبا ابھی صرف 25 سال ان کی عمر ہے، اور ان کی باقی بھی اگر آپ ٹیم اٹھا کر دیکھیں تو ابھی ان کے پلیئرز کی کوئی اتنی ایج نہیں ہے۔ تو بالکل فٹ بال کی دنیا میں یہ ایک بڑا نیکسٹ اسٹیپ ہے، اور کلین ایمباپے ورلڈ فٹ بال ڈومینیٹ کر سکتے ہیں اگر ان کو انجری نہ ہو۔
ریحان الگ سے میرا آخری سوال 2026 کے عالمی کپ میں 48 ٹیموں کی شرکت سے متعلق تھا کہ کیا ٹیموں کی اتنی بڑی تعداد سے عالمی کپ کی اہمیت برقرار رہ سکے گی؟
دیکھیں فٹ بال ورلڈ کپ جو ہے وہ ایک ٹوٹلی گلوبل ایونٹ ہے۔ جب شروع میں 32 ٹیموں کا ورلڈ کپ ہوا تھا تب ہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا کمپٹیشن نہیں رہے گا۔ اس ورلڈ کپ کے اسٹارٹ میں بھی لوگوں نے کہا تھا یہ کمپٹیشن اتنا نہیں رہے گا، ٹاپ ٹیمس آگے آئیں گی۔ لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو گروپ اسٹیج کے آخری منٹس تک آپ کو نہیں پتا تھا کون سی ٹیمز جو ہیں وہ ناک آؤٹ سٹیج کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ 48 ٹیم کا ورلڈ کپ ہوگا تو اس سے فٹ بال کی مقبولیت اور بھی زیادہ ہوگی۔ ان ملکوں کے اندر جن کو چانس نہیں ملتا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے، ادھر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا جذبہ زیادہ بڑھے گا۔ جتنی زیادہ ٹیمز آئیں گی اتنا ورلڈ کپ اچھا ہوگا۔ ہاں شروع کے اندر تھوڑی سی آپ کو ایزی میچز بھی شاید دیکھنے کو ملیں، لیکن فٹ بال کی مقبولیت بڑھے گی، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو ملک ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں گے فیوچر میں اپنے انفراسٹرکچر میں اور انویسٹ کریں گے اور ان کی ٹیمیں بہتر ہوں گی۔
میں نے اسی سلسلے میں لندن میں مقیم شہنیلا احمد سے بھی بات کی جو دنیا کی پہلی ایشین خاتون فٹ بال ایجنٹ ہیں۔ ظاہر کھلاڑیوں کے معاہدوں اور تبادلوں پر ان کی گہری نظر ہے۔ میں نے شہنیلا احمد سے پوچھا کہ ورلڈ کپ کے بعد اب کھلاڑیوں کی مارکیٹ ویلیو پر کتنا فرق پڑے گا۔
یہ تو وقت ہی بتاتا ہے، کیونکہ ہر پلیئرز کی پرفارمنس انڈیویجول پر دیکھی جاتی ہے۔ یہ جو ورلڈ کپ ہوتا ہے نا، اس کی تو پلیٹ فارم ہوتی ہے نا، وہ جو پلیئرز ہوتے ہیں نا اپنا پرفارمنس شو کیس کرتے ہیں دنیا کے سامنے، اپنی ٹیلنٹ شو کرتے ہیں۔ اور یہ جو بڑے بڑے کلبز ہوتے ہیں نا، ان کی نظر ان پلیئرز پر ہوتی ہے، ینگ ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس کی اوپر نظریں رکھتی ہیں، پھر اس کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہیلتھی لانگ ٹرم فیوچر ہے ان کے کلب کے ساتھ کہ نہیں۔ یہ جو کرنٹ ٹرانسفر مارکیٹ سچویشن ہے نا، وہ پلیئرز کا ویلیو انکریز 10-4 کر سکتا ہے۔
شہنیلا احمد سے میرا اگلا سوال تھا کہ ورلڈ کپ میں نوجوان کھلاڑی ہمیشہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اس مرتبہ فرانس کے ایمباپے سب پر بازی لے گئے ہیں، تو کیا اب ان کی مالی حیثیت میں کوئی نمایاں تبدیلی آئے گی؟
پچھلی دفعہ جب ورلڈ کپ ہوا تھا نا، سب سے ینگ پلیئر جو شائن کیا تھا نا، اس کا نام تھا جیمز روڈریگس، اب وہ بائرن میونخ میں کھیل رہا ہے۔ یہ جو ورلڈ کپ ہوتا ہے نا، کم عمر کے لڑکے ہوتے ہیں نا پلیئرز، ان کی سٹیج ہوتی ہے کہ وہ سب کو دکھائیں کہ دیکھو یہ جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم چھوٹے بھی اسی سٹیج پر پرفارم کر سکتے ہیں۔ کلین ایمباپے یہ جو فرینچ پلیئر ہے، اس نے جو پرفارمنس ورلڈ کپ میں دکھائی نا دنیا والوں کو، کیونکہ اس کی عمر تو صرف 19 سال کی ہے، وچ از امیزنگ۔ اور جو بھی اب بگ کلبز ہوں گے، مینیجرز ہوں گے، اس لڑکے کے پیچھے بھاگیں گے اب، کیونکہ دے آل وانٹ ٹو برنگ ہم ٹو دیئر کلب۔
زمبابوے کی کرکٹ مالی طور پر کبھی بھی مستحکم نہیں رہی، اسی وجہ سے اس کے کئی کھلاڑی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان کے خلاف موجودہ سیریز میں بھی زمبابوے کے کئی اہم کھلاڑی معاوضوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے نہیں کھیل پا رہے۔ میں نے صحافی اور تجزیہ کار عثمان سمیع الدین سے پوچھا کہ زمبابوے کی کرکٹ بدحالی کا شکار ہے، جو اصل کھلاڑی ہیں وہ معاوضے نہ ملنے پر کھیلنے کے لیے تیار نہیں، ان حالات میں کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جب تک زمبابوے اپنے مسائل حل نہ کر لے اسے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہ ہو؟ آئی سی سی اس کی رکنیت معطل کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔
انٹرنیشنل کرکٹ کا جو مین جو مین سین ہے جہاں پہ سب بڑی ٹیمز کھیلتی ہیں، ایک لحاظ سے زمبابوے آؤٹ ہو ہی گیا ہے اب وداؤٹ ایکچولی انہیں سسپینڈ کرنا۔ حالانکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سسپینشن کی بات چل رہی تھی آئی سی سی کی میٹنگ پہ، مگر انہوں نے اینڈ میں آئی تھنک ڈیسائیڈ کرا کہ ہم کسی طرح سے ان کی فائنینشیل ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ وہ فل ممبر ہیں اور رہ چکے ہیں اور آئی تھنک ریلیشنز بھی تھوڑے بہتر تھے آئی سی سی اور زمبابوے کے درمیان، اس لیے کہ آئی سی سی کی جو ایک سابق فائنینشیل آفیسر تھے، چیف فائنینشیل آفیسر فیصل حسنین، پاکستانی انفیکٹ ہیں، وہ زمبابوے کرکٹ کے ایم ڈی بن گئے تھے، تو آئی تھنک جو کمیونیکیشن دونوں کے درمیان تھی وہ اچھی تھی اور اسی وجہ سے آئی تھنک ابھی اس میٹنگ پچھلی میٹنگ پہ ان لوگوں کو ایک لائف لائن ایک طرح سے ملی ہے، فائنینشیل لائف لائن زمبابوے کو ملی ہے۔ مگر وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک طرح سے زمبابوے آؤٹ ہو ہی گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ سے، اس لیے آپ دیکھیں کہ جو اگلے سال سے ورلڈ کپ کے بعد سے اب ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ شروع ہو جائے گی، ٹیسٹ لیگ جو ہوگی اس میں 9 ٹیم ہیں اور 3 ٹیم جو نہیں ہیں، ایک تو افغانستان ہو گیا، ایک آئرلینڈ ہو گیا اور ایک زمبابوے ہو گیا، تو زمبابوے مین ٹیسٹ لیگ میں نہیں کھیل رہی ہے اور وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ٹیسٹ اتنا شاید نہ کھیلیں آگے جا کے، اس لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایک طرح سے وہ اس طرح سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اس بار وہ لوگ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائے، آئندہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کیونکہ ٹیم اب سفر کر رہی ہے پلیئر وڈرال سے اور جو فائٹس ہیں، آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سے نہ کوالیفائی کریں مین ٹورنامنٹس کے لیے۔ تو اگر یہ چلتا رہے ایسا سچویشن تو آئی تھنک ایونچولی آئی نو کہ انہیں آئی سی سی سے اب ابھی ہر سال ریونیو ملتا ہے، اس لیے وہ فل ممبر ہیں، انہیں اگلے 8 سال میں فائنینشیل ریونیو انہیں ملتا رہے گا، ہر سال تقریباً $10 million 11 million انہیں ملتے رہیں گے، لیکن اسینشلی آئی تھنک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا ایک اتنا کوئی بڑا حصہ نہیں ہے، اتنا پازیٹیو سچویشن نہیں ہے، لیکن آئی تھنک ایک فل ممبر کو نکالنا بھی، ان کا اسٹیٹس اسٹرپ کرنا، ایک فل ممبر کو، ایسوسیٹ ممبر کا تو بہت کر چکے ہیں آئی سی سی، فل ممبر کا اسٹیٹس اسٹرپ کرنا مشکل ہوگا آئی تھنک کافی، بیکاز الٹیمیٹلی بورڈ کے لیول تک زمبابوے کا ایک ووٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، تو آپ کو جس طرح سے اپنی پالیٹکس کھیلنی ہوتی ہیں بورڈ میں، اس پہ ووٹس اوبویسلی ڈیپینڈ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔
عالمی شہرت یافتہ ایتھلیٹ یوسین بولٹ اب فٹ بالر کے روپ میں اپنا نیا کریئر شروع کرنے کے بارے میں خاصے سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن کیا وہ فٹ بالر کی حیثیت سے اتنے ہی کامیاب رہیں گے جیسے وہ ایتھلیٹکس میں تھے؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ شفینہ کی جامعی۔
صرف 10 سیکنڈ میں اپنے حریفوں کو پیچھے چھوڑنے والے یوسین بولٹ اب 90 منٹ میں اپنے حریفوں کو نچانے کی سوچ رہے ہیں، لیکن صرف ایک تبدیلی کے ساتھ، اور وہ یہ کہ اب ان کے پیروں میں گیند ہوا کرے گی۔ جی ہاں، یوسین بولٹ فٹ بال کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس وقت ان کے ایجنٹ ایک آسٹریلوی کلب ٹیم سینٹرل کوسٹ مرینرز سے بات چیت یا سودا طے کرنے میں مصروف ہیں، جو وہاں کی اے لیگ میں حصہ لیتی ہے۔ اس ٹیم میں شامل ہونے کے لیے یوسین بولٹ کو ٹرائلز کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، جس میں کامیابی کی صورت میں ایک زبردست منی ڈیل یا معاہدہ ان کا منتظر ہوگا۔ یوسین بولٹ کے لیے ایتھلیٹکس کے بعد اگر کسی کھیل میں جنون کی حد تک شوق موجود ہے تو وہ فٹ بال ہی ہے۔ یوسین بولٹ انگلینڈ کے مشہور فٹ بال کلب مانچسٹر یونائیٹڈ کے زبردست حامی ہیں۔ اس سال انہوں نے جنوبی افریقہ اور ناروے کے علاوہ جرمنی کی مشہور ٹیم بروسیا ڈورٹمنڈ کے ساتھ ٹریننگ سیشن میں بھی حصہ لیا۔ یوسین بولٹ خاص پر امید ہیں کہ وہ اپنی محنت سے فٹ بال میں بھی قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں بہت سنجیدہ بھی ہیں۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ یوسین بولٹ کا تعلق جزائر غرب الہند کے علاقے جمیکا سے ہے، تو کرکٹ یوسین بولٹ کا قدرتی طور پر پہلا شوق تھا، اور پتہ ہے وہ زمانہ طالب علم میں کس بولر کے مداح تھے؟ نام ہے وقار یونس۔ جی ہاں، پاکستان کے وقار یونس کے، جن کی سوئنگز یارکرز یوسین بولٹ کے دل کو لٹو بنا دیا کرتی تھی۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
اور کھیل کے میدان سے کے ساتھ ہی آج کا سیربین ختم ہوا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے کاشف قمر، پروڈیوسر عبدالوہاب رفیق، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈل، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سیربین کی ٹیم کے ساتھ عمر افریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر کو امریکہ کے دورے کی دعوت دی ہے. اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے امریکہ کے لیے روسی سفیر کا کہنا ہے کہ ماسکو کو صدر پوتن اور صدر ٹرمپ کے درمیان دوسری ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے نتیجے میں اگر مولق پارلیمان وجود میں آتی ہے تو یہ ملکی مسائل نمٹانے کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میسجنگ سروس واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ انڈیا میں واٹس ایپ کے ذریعے پھیلنے والی غلط خبروں کے تدارک کے لیے تصاویر اور ویڈیو پیغامات بھیجنے کی تعداد کو محدود کر رہے ہیں. افغانستان میں حکومت کے فضائی حملے میں 14 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ طالبان کے ساتھ لڑائی کے دوران کم از کم 8 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
Thanks a lot.